أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز اور محترم خواتین پچھلے دنوں مختلف مسائل پیش آتے رہے کچھ کرونا کے کچھ حالات کے اس کی وجہ سے درس میں کے اندر بھی باقاعدگی نہیں رہی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں باقاعدگی فرمائے اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار قسم کی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے اور جو لوگ کرونا میں یا اس کے علاوہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مکمل شفا تندرستی اور عافیت عطا فرمائے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے فرمایا اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ہم نے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا یعنی دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک مخصوص مدت کے لیے آئے اور مخصوص قوموں کے لیے آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص مدت کے لیے نہیں نہ مخصوص کسی قوم کے لیے آئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ پوری بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا ہے ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کوئی نئی بات نہیں کہ انبیاء جب بھی آتے ہیں وہ اللہ کی آسمانی کتابوں کی تشریح کے لیے آتے ہیں تبلیغ و دعوت کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں کو لوگوں کی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑا کہ جو دل چاہے تشریح کر لیں، اس پر نہیں چھوڑا. یہ جو کچھ بھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کلام پاک کی آیات، یہ ایسے نہیں پڑھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عادت اللہ ہے کہ جب بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی اس کے ساتھ معلم اللہ نے بھیجا، اس معلم نے تشریح کی اللہ کی کتاب کی اور اس کو سکھایا اپنی امت کو، جو بھی امت تھی. یہی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جب قرآن پاک نازل ہوا، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھیجے، انہوں نے صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تشریح سکھلائی کہ مطلب کیا آیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تشریح کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو سیکھا، ان مقدس ہستیوں نے اپنے بعد والے لوگوں کو اس قرآن پاک کو سکھایا، اس کی تشریح سکھائی، اور پھر تابعین سے تبع تابعین تبع تابعین سے سلسلہ چلتا 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 آج یہاں تک پہنچا. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں کوئی اہل ایمان زندہ رہے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کوئی نہیں اس کو روک سکتا. دنیا لاکھ مار دے علماء کو اور لاکھ مار دے جناب مسلمانوں کو، لیکن قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے اسے. ایک زمانے میں لوگوں نے، جو غیر مسلموں نے یہ کام شروع کیا، حفاظ کو قرآن پاک کو خرید خرید کے دریاؤں میں ڈالنا شروع کیا. لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کر دیں کیا لگے ہو بھائی، یہ بچے جو ہیں نا، یہ بچے ان کے سینوں میں اللہ نے کلام پاک محفوظ کیا ہوا ہے، کہاں کہاں سے نکالو گے. تو یہ تو اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ سلسلہ دین کا، تشریح کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ شروع ہوا، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تابعین نے صحابہ کرام سے سیکھا، تب تابعین نے تابعین سے سیکھا، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے جو کچھ بھی آج ہم پڑھنے بیٹھے، ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، ہمارے اساتذہ نے ان سے سیکھا، انہوں نے ان سے سیکھا. اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے بغیر سیکھے ہوئے اپنے استاد سے، اگرچہ وہ صحیح تشریح کرے تب بھی غلط ہے، اگرچہ وہ صحیح تشریح کرے تب بھی غلط ہے، کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں کسی سے. یہ دنیا تو سیکھنے کی دنیا ہے، سیکھے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، ڈاکٹر ہے نا، تربیت یافتہ ڈاکٹر ہے جس نے تعلیم بھی پوری حاصل کی، ہاؤس جاب بھی پوری کی، لائسنس بھی لیا، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ڈاکٹر کی کلینک کرنے کا، ہاسپٹل میں کام کرنے کا، وہ سارے اس نے کیے. اس ڈاکٹر سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، غلطی ہو گئی، غلط دوا چلی گئی کسی، یا خدا نہ خاصتا آپریشن کرتے ہوئے کسی ڈاکٹر سے کوئی، زندگی موت اللہ کے حوالے، لیکن کوئی غلطی ہو گئی، تو کیا اس کو آپ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پھانسی دے دیں گے، کوئی جرمانہ لگا دیں گے؟ نہیں. وہ ڈاکٹر ہے، اس کی صحیح بات بھی صحیح ہے، غلط بات بھی صحیح ہے، غلطی ہو گئی وہ بھی معاف ہے اس کی، کیونکہ ڈاکٹر. اور اگر مجھ جیسا آدمی جس نے ڈاکٹری کا فن نہیں سیکھا، میں جانتا ہوں کہ جی فلانا آدمی ہے، چلو جی میں اس کو دوا دیتا ہوں، مجھ کو معلوم ہے اس برس کی کیا دوا، پیٹ کی یہ دوا ہے، گلے کی یہ دوا ہے، بخار کی یہ ہے، نزلے کی یہ، دس دواؤں کے نام تو آدمی کو پتا ہوتے ہیں. اگر وہ آدمی کسی دوسرے کو دوا دے دے تو کیا دینا صحیح ہے، بتائیے؟ اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا، ہم اناڑی آدمی نے دوا دے دی اور دوسرا آدمی ٹھیک بھی ہو گیا، سب کہیں گے کہ غلط کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں تھے، تم نے دی کیوں دوا؟ وہ کہتا بھائی ٹھیک تو ہو گیا، کہہ رہے ٹھیک ہو گیا نہ ہو گیا، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہے. یہ معاملہ صرف ڈاکٹری کا نہیں، یہ معاملہ قرآن پاک کی تفسیر کا نہیں، یہ دنیا کے ہر فیلڈ کا یہی مسئلہ ہے. جب تک کوئی انسان کسی سے نہیں سیکھتا اس وقت تک وہ چیز نہیں قابل اعتبار ہوتی. اس لیے قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی تفسیر میں میں جب یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، آپ کو پڑھ پڑھ کے بھی سناتا ہوں درمیان میں، کہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ بھی تو بہت بڑے بڑے عالم ہیں جو پوچھنے والے ہیں. وہ یہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کیا. وہی اصل چیز ہوتی ہے، وہی جان ہے، وہی روح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا، قیامت تک کے لیے بھیجا. کوئی نبی کسی بھی حوالے سے اس دنیا میں اب نہیں آ سکتا، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. کوئی لاکھ تشریح کر لے، جیسا کہ ہمارے ہاں کوئی مدعی، جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوتے رہے، وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سب دار ایمان سے باہر ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا، بشیرم و نذیرم، خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا. خوشخبری اس بات کی کہ جو ایمان لائے گا اللہ اس کی بقرت فرمائے، اور جتنے اعمال صالحہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے. اور نذیر اس لیے بنایا کہ ڈرانے والا، جہاں لوگ کہتے ہیں اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے اللہ غفور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رحمان ہے، بے شک اللہ رحمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی تو بہت سخت ہے، اللہ کی دونوں شان ہیں. اسی لیے بشیر بھی بنایا کہ تم نیک اعمال کرو گے، دین پر عمل کرو گے، اللہ کے حکموں کی، اللہ کے حکم کو مانو گے، قرآن کو مانو گے، حدیث کو مانو گے، تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، آخرت کی بہترین زندگی ہے جو دائمی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. اور نذیر بھی بنا کر بھیجا، نذیر کے معنی ڈرانے والا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ڈرایا بھی ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے یا گناہ کرو گے، معصیتیں کرو گے، بے پرواہ ہو کر کرو گے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بھی پھر بڑی سخت ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کی پکڑ میں آ جائے، کوئی نہیں چھوڑا سکتا انسان، کون اللہ کی پکڑ سے چھٹا سکتا. نذیر جو ہے نا ڈرانے والا، ڈرانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم لوگ ان کے ڈر کو نہیں دیکھتے. بعض حضرات نے فرمایا کہ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ تم آ کر کسی کو اچانک روح قبض کر لیتے ہو، کوئی الٹیمیٹم ہی نہیں دیتے. تو ملک الموت نے کہا نہیں، میں تو بہت الٹیمیٹم دیتا ہوں، میرا کوئی الٹیمیٹم لیتا نہیں. فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جب کسی کو بخار ہوتا ہے، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بیماری کہنے کو تو معمولی بیماری ہے، معمولی بخار ہے، پیناڈول سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر یہ بڑھ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا آج کل ہم سن رہے ہیں کورونا کی وبا میں کس طرح دیکھتے جناب کہاں سے کیا انسان کا ہو جاتا. فرمایا کہ جب داڑھی میں، سر میں سفید بال آتے ہیں، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو داڑھی میں سفید بال آ گئے، سر میں سفید بال آ گئے، عمر اب ڈھلنی شروع ہو گئی، اب جوانی ڈھلنے لگی، یہ میری طرف سے الٹیمیٹم ہے. جب انسان کے ہاں پوتا یا نواسا یا پوتی یا نواسی پیدا ہوتی ہے، یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو اب یہ وقت قریب آ رہا ہے تمہارا، اب تمہاری اگلی جنریشن بھی شروع ہو گئی، اگلی نسل بھی ماشاءاللہ شروع ہے، ان کو بھی جگہ کی ضرورت ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اصل نذیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ بھی نذیر ہیں، یہ بھی ڈرانے والی چیزیں ہیں انسان کو، یہ الٹیمیٹم ہے انسان کے لیے. فرمایا کہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں. یعنی واقف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یعنی دنیا کی سینکڑوں چیز عجیب ہمارے ہاں کے دماغ الٹا ہے. دنیا کی 10 باتیں پوچھ لو, بتا دو ان کو, عمل کر لیں گے آنکھیں بند کر کے. جہاں کوئی دین کی بات بتائی کہتے لاجک بتائیے, اس کی لاجک کیا. بھائی آپ کسی چیز کے بارے میں لاجک نہیں پوچھتے, کسی چیز کے بارے میں آپ کہتے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا لکھتا, آپ نے کبھی بحث کی اس سے کہ آپ نے ذرا بتائیں تو اسے آپ نے یہ کیوں لکھا وہ کیوں نہیں لکھا. لائر کے پاس جاتے ہیں, انجینئروں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے یہ نقشہ ایسے کیوں بنایا ایسے کیوں نہیں بنایا. ہر انسان اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کون سی چیز کیسی اور کون سی نہیں. لیکن جہاں شریعت کا مسئلہ آئے گا آستی نے چڑھا کے بحث کرنے کے لیے تیار کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے, یہ تو ممکن ہے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا, اور یہ ایسا کیوں ہے, بحث تیار. یہ درحقیقت نہ ماننے والی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں, انسان کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آ کے بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کرے. اس کو فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگ یہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں. یا تو جہالت کی وجہ سے اللہ کو حکم کو نہیں مانتے, یا اندر ایک سرکشی ہوتی ہے, اندر ایک ضد ہوتی ہے, ایک عناد ہوتی ہے, اس عناد کی وجہ سے لوگ مانتے نہیں. اور اس میں انسان کے گناہوں کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جب آدمی طرح طرح کے الٹی سیدھے دھندوں میں مبتلا ہونا, تو دنیا کی کسی چیز پہ بحث نہیں کرے گا, دین کے معاملے میں بس وہ بحث کرنے کے لیے مستقل آمادہ. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, یا تو جہالت ہوتی ہے, علم دین سے نواقفیت ہے, یا عناد ضد انسان کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے وہ دل و جان سے تیار نہیں ہوتا. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ عام انسان, ہم اپنا علم تو دیکھیں, ہمارا علم ہے کیا اللہ کے آگے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی یا حدیث کی اس حکم کی لاجک بتلاؤ تو ہم کچھ سوچیں گے. یعنی ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم اپنی عقل کی کسوٹی میں پرکھنے کے لیے تیار ہیں. آئے گی تو مانیں گے, نعوذ باللہ نہیں آئے گی تو کیا نہیں مانیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حضرت جابر صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں مجھ کو ایسی عطا کی گئی, پانچ چیزیں مجھ کو ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے پانچ خصوصیتیں, پانچ ایسی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. ایک یہ فرمایا کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو, میری مدد اللہ نے ایسے روڑ کے ذریعے کی جو ایک مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب ڈالتا تھا. اللہ کے نبی کا رعب تھا نا, معمولی بات تو نہیں. ہم جو واقعات پڑھتے ہیں, اور میں بھی جب پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یار نا یہ ہوتا کیسے تھا. جنگوں کے واقعات, جہاد کے واقعات, دور دراز کے سفر, سینکڑوں میلوں کے سفر, اونٹوں کا سفر, کتنا انسان سامان رکھ کے لے جائے گا اس کو, اور چند انسان, چند صحابہ کرام فتح مل گئی. کیسے مل گئی؟ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک روب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جو روب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا روب چھا جاتا ہے. دین کا ایک روب ہوتا ہے. ایک تو ہے اللہ کے نبی کا روب, وہ تو آپ سوچ لو کیا چیز ہوگی, وہ تو بات ہی الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سنتوں کا ایک روب رکھا اسی نسبت سے کہ اللہ کے نبی تو پر ایک روب تھا نا, اللہ کے نبی کے افعال, اللہ کے نبی کے اعمال, ان کا بھی ایک روب ہے. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, شریعت پہ عمل کرتے ہیں, دنیا سے کتنی خائف ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آپ کے سامنے. ان کی ایک نورانیت ہوتی ہے, ان کی ایک برکت ہوتی ہے, وہ برکت انسان کو متاثر کرتی. ایک آدمی مسلمان ہوا, غیر مسلم مسلمان ہوا, اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم اس کو دیکھتے تھا میں اسلام لانے سے پہلے کوئی یورپ میں کوئی آدمی مسلمان ہوا تھا اس کا میں نے واقعہ پڑھا سنا تھا اس نے کہا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگوں کی ایسی ہیں جس سے میں بہت زیادہ میرے اوپر اثر ہوتا تھا اور اسلام لانے کے بعد وہ مسلمانوں کو کہتا تھا کہ دیکھو ان چیزوں کو چھوڑا مت کرو ایک کہتے تھے جب آپ لوگ اذان دیتے ہو نا اور یہ جو صدا گونجتی ہے فضا میں اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے اس سے ہمارے دل کے اوپر ایک عجیب کیفیت ایک عجیب اثر ہوتا تھا ایک روح آتا تھا دوسرا جب نماز کے وقت ہوتے تھے آپ لوگ مسجدوں میں جاتے ہو مسجد میں جگہ نہیں ملی کہیں بھی جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو ہم لوگ مذاق کو اڑاتے تھے لیکن سچی بات ہے ہمارا دل مرعوب ہوتے تھے مسلمانوں سے اللہ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روح دبدبا رکھا وہ تو تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو روب اور دبدبا ہے وہ ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا وہ دوسرا محسوس کرتا ہمیں تو اس کی نورانیت نظر آتی ہے حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جتنا اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اتنی انسان کو نورانیت اور روحانیت ملتی ہے لیکن سنتوں کا ایک روب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکمرانی فرمائی ان سے بڑا کوئی جرنیلی پیدا نہیں ہوا ایک قافلہ روانہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور غالباً یہ علاقہ بنتا ہے آپ کے یہ تاجکستان وغیرہ کی طرف کا کوئی علاقہ بنتا ہے حجت وغیرہ کا علاقہ وہاں صحابہ کرام گئے انہوں نے جا کر کسی قلعے کا محاصرہ کیا اور محاصرہ چلتا رہا لڑائی چلتی رہی محاصرہ ہوتا رہا لیکن وہ قلعہ پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہاں کے جو امیر تھے سپہ سالار تھے مسلمانوں کے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین ہم اتنے دن سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور سارے جتن کر ڈالے لیکن ہم سے قلعہ پتہ نہیں ہوا ہم کیا کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا آپ لوگ اپنے حالات کا جائزہ لو شاید تم لوگوں نے کوئی سنت چھوڑی ہوئی شاید آپ لوگوں نے کوئی سنت چھوڑی ہے جس کی وجہ سے قلعہ پتہ نہیں ہوا جب خط ملا امیر المومنین کا تو سب جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی اپنا جائزہ لے سب نے کہا کہ ہم نے مسواکی نہیں کی اتنے دنوں سے اور ہمیں موقع بھی نہیں ملا ذہن بھی نہیں کیا کہ مسواک ہم سے چھٹی ہوئی ہے اب فتح میں مسواک کا کیا کام مسواک دانتوں کی چیز لیکن سنت کا ایک روح سنت کی ایک برکت ایک نور ایک روحانیت سب صحابہ کرام لگ گئے درختوں کے اوپر ٹہنیاں توڑی اس کی مسواکیں بنائی مسواکیں بنا کے سب نے اپنے دانتوں کے اوپر پھیرنی شروع کی دشمن یہ سمجھا کہ یہ ہمیں کچا کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں شاید جو دانت تیز کر رہے ہیں اپنے یہ لوگ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک روب ڈالتے ہیں سنت کا ایک روب ہوتا ہے وہ اب جو اگلی کوشش کی وہ پھر پتہ ہوگی یہ سنت کی برکت کہ ہماری داڑیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں داڑیوں کا ہے نا جی ہمارے اسلامی لباسوں کا مذاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے اڑاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان داڑھی میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام ہر طرح کی سنت میں ایک ایسا روب رکھا ہے کہ ہم اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس کی برکت اس کی روحانیت الگ ہوتی ہے ایک صحابی تھے کسرا کا واقعہ کسرا سپر پاور طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب ہم نے غزوہ احزاب جب ہم نے پڑھی غزوہ خندق جب ہم نے پڑھا اس وقت ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کے حضرات قیصر اور کسرا کو فتح کریں گے اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قیصر اور کسرا فتح بھی کوئی ممکن ہے ان طاقتوں کو زیر کرنا تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لشکر گیا کسرا سے لڑنے کے لیے، فارس رستم اس کا سربراہ لڑنے گیا، مذاکرات کے لیے صحابہ اکرام کسرا کے محل میں گئے. وہاں جب کسرا کے محل میں پہنچے تو جو مذاکرات ہوئے سو ہوئے، بعد میں سفارتی آداب کے تحت ان کو کچھ چائے وغیرہ خدمت وغیرہ ان کی گئی، تواضع کی گئی. تو ایک صحابی تھے ان کے ہاتھ سے نوالہ نیچے گر گیا، تو انہوں نے سنت کے مطابق نوالے کو اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا کہ اللہ کا رزق ہے اس کو ضائع نہیں کرتے. جب انہوں نے کھا لیا تو کسی نے ان کو ہاتھ مارا، ٹھوکا مارا کہ دیکھو یہ کس طرح کا دربار ہے، ان کے دربار کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ نیچے سے اٹھا کے کھا لو، یہاں کے کچھ سفارتی آداب دوسرے. ان صحابی نے فوراً جواب دیا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے خاطر چھوڑ دوں گا کہ کس طرح کا دربار ایسا اور کس طرح کا دربار ویسا، کس طرح کیا چیز ہے اللہ کے حکم کے آگے تو سنت کے آگے. تو دیکھیے بات چھوٹی سی ہے لیکن اللہ نے اس کا ایک رعب رکھا، اللہ نے اس کا ایک دبدبہ رکھا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا روز دیا گیا جو ایک مہینے کی مسافت تک لوگوں کے اوپر روب ڈالتا تھا. یہ پہلی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری خصوصیت، میرے لیے پوری مسجد کو، میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پارک بنایا گیا. یعنی پہلی امتوں میں تو یہ تھا کہ نماز مسجد میں ہوگی، مسجد سے ہٹ کر نہیں ہوگی، لیکن یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے. مسجد کا ثواب وہ علیحدہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھی یا ویسے نہیں پڑھی اور باہر کسی پاک جگہ کے اوپر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی. اور زمین کو یہ اللہ تعالی نے مسجد بھی بنایا اور زمین کو ذریعے سے پاکی کا ذریعہ بھی بنایا. اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا یہ خصوصیت میں تھے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو زمین کو میرے لیے توفور بنایا، پاک بنایا. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ مال غنیمت جو ملتا تھا اس کے کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے، آسمانی بجلی گرتی تھی وہ اس کو جلا دیا کرتی تھی. تو وہاں جب تو یہ ہوتا تھا، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جہاد مقبول ہو گیا. تو مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد علیہ صحابہ صلی وسلم کی خصوصیت تھی. اور چوتھی یہ خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ کو شفاعت کبرا، اللہ تعالی نے شفاعت کبرا کا مقام دیا. شفاعت کبرا کا مطلب یہ کہ میدان حشر میں جب سوال و جواب کی مجلس ہوگی، ہر انسان کا نام اعمال اللہ تعالی اس کا امتحان لیں گے، اس کو دیکھیں گے کیا انسان کے نام اعمال ہیں، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے. اتنی پریشانی کا وقت ہوگا کہ المان الحمیز. اس وقت فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو شفاعت کبرا کا موقع کا حق دیا گیا کہ میں شفاعت کبرا کروں گا میدان حشر میں، اس کو موقع دیا جائے. اور پانچویں خصوصیت یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنے مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مخصوص وقت کے لیے بھیجا جاتا تھا. مجھ کو تمام اقوام عالم کی طرف پیغمبر بنا کر اللہ نے بھیجا. یہ پانچ خصوصیتیں بیان کی. پہلی خصوصیت یہ کہ پوری مسجد، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنایا، مسجد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ پاک ہو، کوئی نجس چیز اس پر نہ ہو. دوسری خصوصیت یہ، پہلی خصوصیت یہ کہ مجھے ایسا رعب دیا گیا جو ایک مہینے کی مسافت تک ہوتا ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنایا گیا، پاک اور طہور بنایا گیا، نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی. تیسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. چوتھی خصوصیت یہ کہ میرے لیے شفاعت کبریٰ کا مقام مجھ کو دیا گیا کہ میدان حشر میں جب کوئی پیغمبر ہمت نہیں کرے گا سفارش کی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا. اور پانچویں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی مخصوص اقوام کی طرف بھیجا جاتا تھا، اللہ تعالی نے مجھ کو پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگلی آیت ہے جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کافر لوگ کہتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، روز حساب آئے گا، فیصلے ہوں گے، تو وہ کہتے تھے اچھا بھائی پھر وہ کب آئے گا فیصلہ، اچھا بتاؤ تو صحیح وہ فیصلہ کا دن آئے گا کب. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کافر لوگ کہتے تھے اچھا بھائی وہ فیصلے کا دن آئے گا کب، ہمیں بھی تو بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر اے نبی آپ سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا وقت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان لوگوں سے، لَكُم مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گا، تمہارے کہنے سے نہیں آئے گا، اپنے مقررہ وقت کے اوپر آئے گا. لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جب وہ وقت آئے گا تو نہ دیر ہوگی نہ جلدی ہوگی. جو وقت ہوگا اللہ نے جو وقت مقرر کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، نہ اس سے ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے. اس لیے یہ جواب تو اللہ تعالی نے دیا کہ لوگ بھی آدمی پوچھتے کہ اچھا بھائی ایسا ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کب ہوگا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جانے ہمیں کیا پتا. لیکن جو وقت مقرر اللہ نے رکھا ہے حساب کتاب کا، قیامت کا، روز جزا کا، وہ اپنے وقت مقرر پر ہوگا. وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کافر لوگ کہتے تھے کہ اس قرآن کے اوپر نہ ہم ایمان لاتے ہیں، نہ اس سے پچھلی کتابوں پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. یہ کافروں کی بات تھی، کہتے تھے ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں، نہ اس سے پہلے اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی اس کو بھی نہیں مانتے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا کہ تمام آسمانی کتابیں برحق، تمام انبیاء برحق، سب کی تعلیمات برحق. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ تعلیمات اور وہ اللہ کی کتابیں ایک محدود وقت کے لیے تھیں، وہ وقت پورا ہوا کتابیں بھی منسوخ ہو گئی، پھر اللہ نے نئی کتاب نئی قوموں کے لیے بھیج دی، نئے نبی آ گئے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ کی کتاب بھی آخری کتاب، آپ کی ذات بھی آخری کتاب، آخری نبی، آپ نبی بھی آخری نبی. اللہ تعالیٰ فرماتے ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اگر آپ دیکھیں کہ ظالم لوگ یعنی کافر لوگ جو اللہ کی مانتے نہیں، اللہ کے حکموں کی اتباع نہیں کرتے، وہ موقوفون عند ربهم، اللہ تعالیٰ روز قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کا یہ حال ہوگا. ابھی تو بحث کر رہے ہیں، ابھی تو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حال ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے سے بحث و تکرار کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جی ایک بڑے بڑے کافر سردار، بڑے بڑے جن کے ماتحت لوگ اپنے سرداروں کی باتوں میں آ کر اللہ کے حکموں کو انہوں نے مانا نہیں، ایمان قبول نہیں کیا، تو وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف بڑے بڑے ان کے لوگ کافروں کے اور دوسرے طرف ان کے ماتحت لوگ جو مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپس میں ان لوگوں کی مذاکرات اور بحث مباحثہ چل رہا ہوگا. آپ فرمائیں بلو ترا، اگر آپ دیکھو کہ ظالم اور کافر لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر بات کو ڈالتے ہوں گے. بات کو ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کہہ تھا کہ تم نے یوں کہا تھا، وہ کہیں گے نہیں تم نے یوں کہا تھا، وہ کیا بات ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ، ماتحت لوگ اپنے بڑے بڑے سرداروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، تم ہی لوگ ہمارے لیے مصیبت تھے، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم تو ایمان قبول کر لیتے، تم نے ہمیں گمراہ کیا. اپنے سرداروں سے کہیں گے ہم تمہاری باتوں کے چکروں میں آ گئے، تمہارے ڈر سے بیٹھ گئے، تمہاری باتوں میں ہم آ گئے، اگر تم لوگ درمیان میں نہ ہوتے ہم تو ایمان قبول کر لیتے، اس مصیبت میں آج مبتلا نہ ہوتے آخرت کی. اب جو بڑے سردار ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، جو بڑے سردار ہوں گے ان کے قوم کے بڑے لوگ ہوں گے وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے، حالانکہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی، اپنی عقل سے سوچنا چاہیے تھا، تم نے ہماری بات مانی کیوں، تم ہی لوگ گناہگار ہو، تم ہی لوگ مجرم ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے روکا، بڑے لوگوں نے روکا، ہم نے نہیں روکا، ہدایت تو تمہارے پاس بھی آئی تھی، اپنی عقل سے کام کرتے، گناہگار تم ہو. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، پھر کمزور لوگ کہیں گے، جواب میں کہیں گے کمزور لوگ اپنے بڑے بڑے سرداروں سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس ہدایت آئی ہم نے نہیں مانی، بات یہ نہیں ہے، بلکہ دن رات کی تدبیریں، دن رات کے مکر و فریب ان تمہارے بڑے سرداروں کے، اس نے ہم کو روکا، تم لوگ دن رات تدبیریں کرتے تھے، ہمیں بہکاتے تھے، ہمیں ڈراوے دیتے تھے، ہمیں دھمکاتے تھے، ان کے چکروں میں آ کر ہم نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، کہ دن اور رات کے جو مکر و فریب تھے تم لوگوں کے، تو تم ہی ہمیں حکم یہ دیتے تھے ان نكفر بالله، کہ ہم اللہ کی نہ مانیں، ونجعل له اندادا، اور تم لوگوں کے دن رات کے مکر و فریب یہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا شریک بنائیں، بتوں کی پوجا کریں، اللہ کے حکموں کی نہ مانیں. یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا منظر ہوگا، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، یہ ان پر بات ڈالیں گے، وہ ان پر بات ڈالیں گے. پہلے کمزور لوگ کہیں گے تمہاری وجہ سے تم نہ ہوتے ہم ایمان لاتے، بڑے لوگ کہیں گے کہ نہیں ہدایت تو آ گئی تھی، تم ہدایت کو قبول کیوں نہیں کیا، تم ہی لوگ گنہگار ہو. چھوٹے لوگ کہیں گے کہ نہیں دن رات آپ لوگوں تم لوگوں کا مکر و فریب، دن رات تم لوگوں کی تدبیریں، وہ ہمیں حکم یہ دیا کرتا تھا کہ ہم اللہ کی نہ مانیں، ہم شریک اللہ کے ٹھہرائیں، ہم اللہ کے حکموں کو نہ مانیں. یہ ہے اصل میں ہمارے ایمان نہ لانے کی وجہ. وہ اسر الندامت لما رأوا العذاب، دونوں اپنی ندامتوں کو چھپا رہے ہوں گے، جو سربراہ ہوں گے وہ بھی اپنی ندامت کو چھپائیں گے، ان کے دل میں تو یہ بات ہوگی کہ واقعی ہم نے ان کو دبایا تھا اور ایمان قبول کرنے سے روکا تھا. اور جو کمزور ہوں گے وہ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ ہدایت آنے کے بعد ہم نے بلا وجہ ان کی بات مان لی، ہمارے دوسرے ساتھی تھے وہ بھی تو ایمان لے آئے، ان کو تو کسی نے نہیں منع کیا، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. ولم اثر الندامت لما رأوا العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ اپنی ندامت کو، شرمندگی کو چھپا رہے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. دیکھیے یہ حال تو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا روز قیامت میں، لیکن یہ منظر آج ہمیں بھی نظر آتا ہی نہیں آتا اپنی دنیا کی زندگی میں. ہم اپنے ملک کے اندر بات کرتے ہیں، کتنی چیزوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں بلا وجہ، اور متاثر ہو کر کبھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کبھی حرام لے رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، کبھی کسی گناہ میں، کبھی کسی گناہ میں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پلانے کا دباؤ تھا، کبھی کوئی کچھ نہیں کہتا بلا وجہ ماحول سے متاثر ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بلا وجہ ماحول سے متاثر ہو کے کسی کوئی گناہ کر بیٹھے، کسی کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تم نے گناہ کیوں کیا تھا، تو بھائی جی جواب کچھ نہیں ہوگا، اندر سے کمزور ہوتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں نا، ماحول سے متاثر ہو گئے، جی ماحول سے متاثر ہو گئے، یہ کام کر لیا وہ کام کر لیا، کبھی کسی اپنے افسر کی بات کے چکر میں آ کے کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، کبھی کسی کے ڈر میں آ کر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھے. یہ سب اس میں در حقیقت یہی ہوں گی، جب انسان کی پکڑ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پوچھیں گے یہ کام کیوں کیا تھا، اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، یا اللہ مجھے اس نے کہا تھا، وہ کہتا میں نے کب کہا تھا، اب وہاں وہ جھٹلا دے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مانو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اور کسی سے متاثر مت ہو، کوئی کچھ نہیں بگاڑنے والا. اور اگر دنیا میں کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 10 ذریعوں سے اس نقصان کی تلافی پوری کر دیتے ہیں. آدمی کو ڈر اپنے افسر کا ہوتا ہے، آدمی کو ڈر اپنے کسی بڑے کا ہوتا ہے. تو بھائی افسر کون سا خدا ہے؟ افسر کے ہاتھ میں کون سے رزق کے خزانے آ گئے؟ محل آپ کے محلوں کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں کون سی خدائی آ گئی کہ وہ نقصان پہنچا دیں گے؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کے حکموں کو مانو. اللہ کے جو حکم کو مانتا ہے، جو اللہ کے حکم کو بڑا کرے گا اللہ اس کو بڑا کرے گا، جو اللہ کے حکم کو نیچے کرے گا اللہ اس کو نیچے کرے گا. دیکھ لو، تجربہ کر لو. جس نے اللہ کی مانی، اللہ کے حکم کو بڑا کیا، کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ ہی بڑا ہو کر رہتا ہے. جس نے اللہ کے کلمے کو بڑا کیا، اللہ کے حکم کو بڑا کیا، اللہ اس کو بڑا کر. جس نے اللہ کے حکم کو حیثیت نہیں دی، جس نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی، جس نے اللہ کے حکم کو نیچا کر دکھایا، اللہ بھی اس کو نیچا کر. دنیا میں وہی لوگ باعزت ہو کر رہتے ہیں، دنیا میں وہی لوگ سربلند ہو کر رہتے ہیں جو لوگ اللہ کے حکموں کی پوری پاسداری کرتے ہیں. وقتی طور پر ڈر ہو کہ وہ نقصان پہنچا دے گا، وہ ملک نقصان پہنچا دے گا، فلانا ملک آ کے ہم کو مار دے گا، یہ ڈراوے ہوتے ہیں. مار دے گا تو کیا ہوگا؟ مرنا کیا نہیں ہے کسی انسان کو؟ وقت تو سب کا آنا ہے، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ آیات یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ منظر آنے والا ہے، اس وقت یہ بحث مباحثہ ہوگا، اس وقت بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم توق ڈالیں گے گردنوں میں کافروں کے. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کی بات بازداری نہیں کی، وہ ایک دوسرے پر بات کو ڈالتے رہے، لیکن ہم ان کے گردنوں میں توق ڈالیں گے کافروں کے. یُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ بدلہ پائیں گے انہی کاموں کا جو کام کہ وہ دنیا میں کرتے تھے. دیکھو بعض اوقات دین کا کام کرنے میں ٹھیک ہے انسان کو مشکل بھی آتی ہے، یہ بات نہیں، دنیا میں سارے کام تو نہیں آسان ہوتے، مشکل تو آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بہت آسانی سے پورا فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آتی ہے، جو نصرت آتی ہے، وہ بھائی بہت بڑی ہوتی ہے. بس اتنی بات رہنے دیتے ہیں، اسی پر ختم کرتے ہیں. واقف دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم خاص کرم نازل فرما، آپ کی عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے اور ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.